السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے، پروڈیوسر اسور امام اور انجینئر طیب کے ساتھ۔ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ فون کرنے کے لیے ٹول فری نمبر ہے 0800-77789۔ جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے پہلے ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں اور ماہرین سے رائے لیں گے، کیا حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے راستے واقعتاً الگ ہو سکتے ہیں؟ حکومت میں تبدیلی کے اپوزیشن کی طرف سے دعووں میں کتنی جان ہے؟ پھر ایک خبر ہے آج کے، پاکستان کے ایک صحافی کو ممنوع لٹریچر کے ذریعے نفرت پھیلانے اور دہشت گرد تنظیم کی اعانت کے الزام میں 5 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنائی ہے۔ اس فیصلے کا اثر میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں پر، میڈیا پر، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ پھر افغانستان میں 2019 کیسا رہا اور 2020 میں امن کے امکانات کیا ہیں؟ عراق میں مشتعل ہجوم نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا ہے۔ ملیشیا پر، اس سے پہلے جو ایران کی نواز ملیشیا تھے، اس پر امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ صورتحال کس طرف بڑھ گئی ہے، ماہرین سے ہم سوال کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے ساتھ۔ اور پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت کے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کو وفاق سے علیحدگی کی صورت میں صوبائی حکومت میں وزارتوں کی پیشکش کے بعد ملک کی سیاست میں ایک نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی کمیٹی کو، جو رابطہ کمیٹی ہے، اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کو کہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ متحدہ نے بھی بلاول بھٹو کی پیشکش کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے شرکا اور تجزیہ کار ہیں، ان میں افتخار چودھری ہیں جو کہ ڈیپٹی سیکرٹری ہیں انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ سلمان عابد ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں اور مصنف ہیں، اس کے علاوہ شمع جنیجو ہیں، کالم نگار ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر آپ انہیں جانتے ہیں، بہت سارے جسے کہتے ہیں مختلف کیپس پہنی ہوئی ہیں شمع جنیجو نے، آج ہمارے ساتھ ہوں گی ہمارے اس پروگرام میں۔ پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں، السلام علیکم جی۔ اور جو صورتحال ہم نے آپ کو بتائی کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم کو دی گئی وفاق سے علیحدگی کی صورت میں کچھ پیشکش کی گئی ہے، ایم کیو ایم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، حکومتی جماعت کیا کر رہی ہے، تو اس بارے میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو ڈیپٹی کنوینر ہیں حیدر رضوی، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
صدر پاکستان نے ایک میٹنگ میں بیٹھ کر بات کی تھی، جو انتہائی مضحکہ خیز اماؤنٹ ہے کہ کراچی کی مدد کے لیے 1 ارب روپے دیے جائیں، جو 162 ارب روپے عمران خان صاحب نے وعدہ فرمائے تھے اور پبلکلی فرمائے تھے۔ تو اگر یہی طریقہ کار ہے تو یہ تو اس صورتحال کو کہیں بھی آگے لے جانے کا متحمل ظاہر نہیں ہو سکتا۔
اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار حکومت کے شبلی فراز کیا کہتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔
وہ ہماری کیبنٹ میں بہت ایک اچھا کردار اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پارٹنرشپ ہے، یہ ملک کی بہتری کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے چلتی رہے گی۔ تو اس سٹیج پہ اس طرح کی باتیں کرنا، میرا خیال ہے کہ نہ تو جمہوریت کی خدمت ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی ہے کہ اگر آپ کسی کو لالچ دے کے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں۔
تو آئیے پہلے ہم رائے لیتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہیں چودھری افتخار، ان سے ہم بات کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان عابد سے۔ سلمان، یہ بتائیے گا، گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت میں تبدیلی کا نعرہ اپوزیشن کی طرف سے باقاعدگی سے لگایا جا رہا ہے، بہت ساری کبھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی اور طرح سے تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے عملی ثبوت دیتے ہوئے ایم کیو ایم، جو کہ اقتدار جماعت کی ایک اتحادی ہے، اس کو پیشکش کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، کیا امکانات ہیں، کیسے تجزیہ کریں گے آپ اس صورتحال کا؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں نے جو 3 آپشن دیے ہیں، -1 فارمولا، پھر اس کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے استعفے کی بات, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت اگرچہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے ان کو للکارا تو ضرور ہے, لیکن شاید کوئی 2020 میں بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی شاید ہم سیاسی منظرنامے میں اس طرح سے نہیں کہہ سکیں گے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں گے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑے گا. جہاں تک ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کوئی بڑا اتفاق رائے پیدا ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ تبدیلی محض وفاق تک محدود نہیں رہے گی, اس کا اثر صوبوں پہ بھی آنا ہے. اور جب صوبوں پہ آنا ہے تو پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, سندھ میں اس کی حکومت ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس پورے سیٹ اپ میں جو ہے نا نئے انتخابات قبل از وقت ہو جائیں اور وہ سندھ میں جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ نہ کر سکے, اس کا اثر پھر نئے انتخابات پہ بھی ہوگا. تو میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے کارکنوں کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو سیاسی ٹیمپریچر کو ہائی کرنے کے لیے کہ ہم اس وقت بڑے موجود ہیں اور حکومت پہ ذرا ایک بڑا پریشر ڈالنے کے لیے کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن ان تینوں باتیں, یہ تینوں آپشن دی جا رہی ہیں, ان ہاؤس تبدیلی کی, نئے انتخابات کی, یا کوئی مائنس ون فارمولہ, وہ ممکن نہیں ہے. اور پاکستانی سیاست میں آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ مائنس بینظیر بھٹو اور مائنس نواز شریف, پاکستان کی سیاست جو ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک فرد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, اگر آپ مائنس عمران خان کر دیں گے تو باقی تو پھر کچھ نہیں بچتا پی ٹی آئی کے اندر. اسی طرح سے نواز شریف کا معاملہ اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے,
تو اس کا کوئی امکانات نہیں.
نعرے تو ضرور ہیں لیکن ان کے حقیقت اس وقت کوئی ٹھوس امکان مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 2020 میں, بلکہ مجھے تو زیادہ خطرہ یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جیسے 2019 میں تقسیم رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ 2020 میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہی نظر آئے گی, اتفاق رائے ان کے اندر بھی کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکے گا.
اچھا شمع, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 1.5 سال کو سامنے رکھتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کیجیے گا کہ حکومت کو کن چیلنجوں کا سامنا رہے گا آنے والے سال 2020 کے دوران.
تو جو ان کا پچھلا 1.5 سال گزرا ہے وہ پورا ہم دیکھیں گے کہ کانفلکٹ کی سیاست کی ہے انہوں نے, مفاہمت کی سیاست نہیں کی اور کانفلکٹ کو انہوں نے ہمیشہ انوائٹ کیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کا جو اپوزیشن تھی وہ پہلے تو جو بھی ان کا رویہ تھا یا ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں اب وہ آئے ہیں فرنٹ لائن پر. کل بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو کہا ہے کہ آپ ان سے ہم سے الحاق کر لیں, منسٹری کا تو میں جو 2020 سمجھ رہی ہوں وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہوگا پی ٹی آئی کو اپنی حکومت کی بقا کے لیے, کیونکہ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2020 جو ہے وہ الیکشن کا, نہ صرف الیکشن کا سال ہوگا بلکہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا سال ہوگا, جو کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ہمیں نہیں نظر آیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی فیئر الیکشن ہوئے ہوں. کیوں وہ کہہ رہے ہیں, کس وسوخ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو نادیدہ قوت ہیں وہ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گی, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے کچھ مہینے ہیں انہی میں پتہ چل جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے ایک ٹھنڈے دل سے اور ایک ریشنل ان کو اپنانا چاہیے کہ صرف یہ جو ایگریسو پولیٹکس ہے اور جس طرح سے وہ چل رہے ہیں, صرف 4 سیٹس کی ان کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں اور وہ کوئی اتنی پائیدار ثابت نہیں ہو سکتی جس طرح کے
اس طرح سے کافی چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے. شمع جنید جو کہتی ہیں کہ 2020 کو وہ حکومت کے لیے ایک مشکل سال کے طور پر دیکھتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چودھری افتخار صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, آپ نے دونوں تجزیہ کاروں کی آراء سنی, کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا رہتا ہے؟ کیا حکومت کی حکمت عملی کمزور ہے یا پھر منصوبہ بندی جو وہ کرتی ہے اس میں مزید توجہ درکار ہے؟ 2020 میں آپ اپنی حکومت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی چودھ صاحب, آپ سن رہے ہیں مجھے؟
مبارک اور آپ. جی میں سن رہا ہوں. جی میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی.
جی السلام علیکم تمام آپ کے جو سامعین ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور نئے سال کی مبارکباد آپ کو بھی اور ان کو.
بہت بہت شکریہ.
چیلنجز تو حکومتوں پر رہتے ہیں, کون سی حکومت تھی جس کو چیلنجز نہیں رہے؟ اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہی تو جمہوریت رہنما سامنے آتے ہیں اور ہمارے قائد نے اپنے جو 23-24 سالہ جدوجہد کر کے حکومت حاصل کی ہے. تو ہم ہر قسم کے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں. جہاں تک بلاول بھٹو زیادہ صاحب کا تعلق ہے, لالے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آگے نکل کے کچھ بیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یقیناً ہم اگر چاہیں تو کلین بولڈ ادھر بھی ہو سکتے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت بڑا انتشار ہے, بہت بڑا گروپ ہم سے رابطے میں ہے. ہم تو خود نہیں چاہتے کہ وہاں کے جو الیکٹورل باڈی ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اب اگر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایسی بات کی ہے تو ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ تجربات حاصل کیے ہیں. ایم کیو ایم کی جو بنیاد بنی تھی نا, لوگ تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی, نہیں, وہ 1974 میں لسانی فسادات کے بعد بنی تھی, اور ممتاز علی بھٹو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت جب بڑے خونی یہ اپنے فسادات ہوئے تھے, تو ایک بنیاد وہاں سے بنی تھی. اور اس کے بعد ان کی زندگی میں پکا کیلا کا آپریشن اور کراچی میں اور یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں. اور ظاہر ہے جو اس طرح مختلف لوگ جو مختلف خیال ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں, اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو ہم ان کو دور بھی کریں گے, جس کے لیے ایک بڑی پاورفل کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے سلمان عابد صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور مائنس ون جو مولانا فضل الرحمان ہے, مائنس ون تو واقعی ہو گیا, آج 31 دسمبر ہے اور اسلام آباد میں مائنس ون ہے اور بڑی ٹھنڈک ہے یہاں پہ, جس طرح وہ یہاں سے گئے اور اتنے تو میرا خیال میں وہ کہتے ہیں نکلنا کھل کا آدم سے گوارا تھا, مگر لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے پوچھے سے ہم نکلے.
تو پاکستان کی سیاست ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے. اگلا بھی سوال میرا چودھری صاحب سے ہے اور میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے رہنما سینیٹر مشاہد حسین کہتے ہیں کہ 2020 میں انتخابات ہوں یا نہ ہوں, البتہ نیا سال سیاسی تبدیلی کا سال ہوگا. انہوں نے وائس آف امریکہ سے یہ خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ حکومت کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا رخ مستقبل کی بجائے ماضی کی طرف ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے حوالہ جو دیا وہ اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاریوں کا دیا, نیب قوانین میں ترمیم کا دیا اور کمزور خارجہ پالیسی کا, 2020 کو تبدیلی کا سال وہ اس لیے دیکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے خیر اس کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کے, کیا آپ اپوزیشن کی طرف سے مزید اسی طرح کی محاذ رائے دیکھتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اور کوئی تبدیلی کا امکان نہیں لیکن محاذ رائے ایسے ہی رہے گی, یا کسی طرح کی مفاہمت کی طرف پاکستان تحریک انصاف جائے گی؟
دیکھیے جی, سینیٹر مشاہد حسین ماشاء اللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے اچھے ہمارے دوستوں میں سے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اقتدار میں نہیں ہیں, ان کے لیے تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کس پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں. تو آپ نے تصدیق کی جو میں نے بھی ذہن میں زور دیا, تو مجھے پتا چلا کہ آج کل وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان سے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سوچتے رہیے, خواب دیکھتے رہیے, پاکستان کے لوگوں نے بڑی جد و جہد کرنے والے ایک ایسے آنےسٹ ایماندار وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی حکومتیں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر کے گئی تھی, 30,000 ارب روپے کے قرضے چھوڑ کے گئی تھی, آج ہماری جو معیشت اللہ کے فضل و کرم سے جو دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں اس کو سراہ رہے ہیں. 2019 کا سال ایک مشکل کا سال تھا, اور جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ 2020 کا سال جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا سال ہے, تو یہ صبر کریں, دیکھیں 2023 کے الیکشن کی یہ تیاری کریں کہ اللہ کرے کہ اس الیکشن میں یہ پارٹیاں اس وقت تک زندہ رہیں, رہتی ہیں یا نہیں رہتی, یہ اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی جی بی میں, کشمیر میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, کے پی کے میں, ہر جگہ یہ پارٹی ہوتی تھی, اب اس پارٹی کو لڑکانہ میں اپنے گھر میں شکست ہو رہی ہے, ان کو کراچی میں لہری میں مار پڑ رہی ہے, تو ان کو تو سوچنا چاہیے, سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کیا ہم ذوالفقار علی بھٹو کے اس فلسفے کے اوپر पार्टी को चला रहे हैं या लूट
तो चौधरी साहब आपका कहने का मतलब ये है कि खुद पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं या अपोजिशन का जो किरदार है उनको खुद अपनी जमातों को मजबूत करने की जरूरत है और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है वो कोशिश करेंगे कि अपनी इनके तहफ़ुज़ात को भी देखा जाए उसको लेके साथ आगे लेकर चलने की कोशिश की जाए।
में हम देखें ना ये जो अभी जो नैप का ऑर्डिनेंस है
जी
इसमें अगर देखा जाए मसला ये है कि ये लोग मिठाइयां
अच्छा
और कभी बाज़ूकात ये पहले रोते हैं और बाद में मिठाइयां बांटते हैं।
अच्छा
मेरा कहने का मकसद ये है कि अब नैप में जो नए ऑर्डिनेंस में हम छोटी सी तरमीम लाए हैं तो ये इनको सोचना चाहिए कि अपने सियासी पार्टियां मजबूत तब होंगी कि जब एक दूसरे के साथ मिल बैठ के जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए
उनको दूर करने की कोशिश की जाए
जो है वो अपनी मर्जी से किसी को
लेकिन वो तो चौधरी साहब पाकिस्तान में एक रिवायत जी पाकिस्तान में एक रिवायत रही है माफ कीजिएगा आप की बात कटी कि पाकिस्तान की सियासत में एक रिवायत रही है कि जब भी अपोजिशन आती है तो उस वक्त जो भी बरसरे इक्तदार हुकूमत होती है उसकी पॉलिसियों पे उनके मौकिफ पे उनकी हिकमत अमली पे बड़ी कड़ी नुक्ताचीनी होती है और हम ये सोचते नहीं कि ताबुन की सूरत क्या होनी चाहिए किस तरह चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। एक और सवाल करते हैं सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब सऊदी वजीर खारजा का हालिया दौरा पाकिस्तान हुआ इस्लामाबाद में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की बात हुई लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सामने आती है कि मलाशिया कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में जो वजीर आजम नहीं गए उस पर भी बड़ी नुक्ताचीनी की गई है। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से ये जो सूरत हाल सामने आई थी मलाशिया कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने की उसका कुछ इजाला और मदावा मुमकिन हो सकेगा और सब लोग एक लीडर जो है इस्लामी मुल्कों के वो एक पेज पर आ सकेंगे?
देखिए बुनियादी तौर पर सऊदी अरब को इस बात का बड़ी अच्छी तरीके से शिद्दत से एहसास हुआ है कि ओआईसी के बारे में मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई अच्छी राय नहीं है और समझते वो ये है कि ये कमजोर इदारा है और इस वक्त जो मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस है उसमें ये उसको डील करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। यही वजह है कि इमरान खान साहब को वहां पर कहना पड़ा अमरीका में कि हमें एक मुतबादल फोरम बनाना पड़ेगा जिसमें मुस्लिम दुनिया उन तमाम सवालात को उठाएगी जो उनके खिलाफ उठाए जा रहे हैं और एक बेहतर मुदल्लल अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेगी। लेकिन सऊदी अरब ने इसको ये समझा कि शायद ये ओआईसी का एक मुतबादल इदारा बनने जा रहा है और हमारे खिलाफ बनने जा रहा है और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई इदारा बने, इसीलिए पाकिस्तान ने जिसने इनिशिएटिव लिया था वो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सका। लेकिन उसके बावजूद महातिर मोहम्मद की वहां की जो तकरीर है उन्होंने भी उस रिजर्वेशन को जो सऊदी अरब के अंदर पाई जाती है कि ये कोई मुतबादल फोरम नहीं है, हमारा फोकस मुस्लिम दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस है उसके हवाले से था। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको एहसास इस बात का हुआ है जो बात आपने की है कि हमें एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और मेरा ख्याल है कि अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी तो उससे जो कुआलालंपुर में भी जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो भी उसका हिस्सा बनेंगे और एक मुस्लिम दुनिया जो है वो अपने ऊपर जो सवालात उठे हैं उनका न सिर्फ एक मौसर जवाब देगी बल्कि अपने अंदर जो एक रिजर्वेशन हैं, गैप्स हैं, एक दूसरे के बारे में तहफुजात है उसको भी दूर करने में मदद मिल सकती है। और अगर इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कोई बड़ा रोल प्ले करे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस।
अच्छा शमा, इस सेगमेंट का हमारा आखिरी सवाल है। सिफारतकारी आपका शोभा है, बड़ा मजबूत शोभा। आपके ख्याल में 2020 में बैन अल-अक़वामी सतह पर अब पाकिस्तान का बयानिया क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है?
देखिए पाकिस्तान का बयानिया ये है कि जो अभी भी ये बात हम सुन रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान ने न्यूयॉर्क में जो बात की और जिस फोरम के लिए वो सारा इनिशिएटिव ले रहे थे उस फोरम पर तो वो गए ही नहीं, तो हमें तो कोई फॉरेन पॉलिसी मुझे तो कोई सॉलिड नजर ही नहीं आती क्योंकि एक बात कही जाती है उसके बाद फिर ये होता है कि वो फिर बात वो रिवर्ट हो जाती है।
बयानिया होना क्या चाहिए, मेरा सवाल ये था कि होना क्या चाहिए?
होना चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट मेरे क्योंकि डिप्लोमेसी मेरा शोभा है, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस चीज में है। जिस चीज में पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो हमारा वही बयानिया होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारे दोस्त होने चाहिए। कश्मीर के मामले पर हमें ये देखना था कि किस किस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया, जिनने सपोर्ट किया हमें उनकी कदर करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की। तो हमें यह है कि सीखना चाहिए, हम अभी तक नहीं सीखे, हमेशा हम यह है कि एक गोल्डन रेपर्स के पीछे भागते हैं लेकिन हमारे हाथ में शराब के अलावा कुछ भी नहीं आता, हमने दोस्त खोए हैं। तो मेरे ख्याल में यह है कि जितने जो बचे कुचे दोस्त हैं, अगर हम उनको रखें अपने पास और उस हवाले से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कौन सी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मफाद को वो ज्यादा अच्छी साबित हो सकती हैं, या हमारे वर्कर्स को बुला सकती हैं बाहर हमारे, ताकि हमारी रेमिटेंस बेहतर हो, या उनकी फॉरेन पॉलिसी हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो चीजें सोचनी चाहिए कि कहाँ पर किस मुल्क के साथ किस तरह से चलना चाहिए। लेकिन अफसोस के मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और वही बात कि जो भी हम पॉलिसी देखेंगे उस पर फिर कोई बात आ जाएगी जिस पर वो रिवर्ट का होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही ब्लीक सूरत हाल देख रही हूँ।
अच्छा, तो शमा आप हमारे साथ अगली सेगमेंट के लिए ठहर रही हैं या हम अब अगली सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमने बताया था कि पाकिस्तान में सहाफी नसरुल्ला चौधरी को ममनुआ लिटरेचर के जरिए नफरत फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की सहूलतकारी पर 5 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यहां बताएं, पहली सेगमेंट हमारी खत्म होती है। सलमान आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर बात होगी। अब हमारे साथ देंगे पीएफयूजे के वर्कर्स प्रेसिडेंट हैं और आईएफजे के साबिक मुशीर परवेज शौकत हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी एचआरसीपी के सरबरा और मीडिया की बड़ी मुमताज शख्सियत मेहदी हसन साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ चौधरी इफ्तखार, जिनका ताल्लुक बरसर इक्तदार पार्टी से है, वो अपनी हुकूमत का मौकफ देने के लिए हमारे साथ होंगे, और शमा जुनेद जिसे आपने सुना वो भी इस पर बात करेंगी। तो बात का आगाज करते हैं पाकिस्तान में सहाफी नसरुल्ला चौधरी को ममनुआ लिटरेचर के जरिए नफरत फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की इयानत करने पर 5 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुना दी गई। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का अपने फैसले में कहना है कि मुल्जम पर दोनों जुर्म साबित हो चुके हैं। ये पहला मौका है कि इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किसी सहाफी को सजा सुनाई गई हो, तो सहाफती तंजीमें इस पर तशवीश करती हैं, इसे अनोखा फैसला भी करार देती हैं। तो इससे पहले कि हम अपने वो सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज शौकत साहब से, क्या हमारे साथ हैं परवेज साहब? अच्छा, मेहदी हसन साहब और परवेज शौकत साहब भी अभी हमारे साथ होंगे। उतनी देर में उनके सामने ही हम ये सुनाना चाहेंगे, उतनी देर में हम शमा से बात करते हैं, वो कानूनी उमूर की माहिर भी हैं, और डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इफ्तखार साहब से हम उतनी देर में बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि हुकूमत का मौकफ उस वक्त आए जब हम अपने तजिया कारों की राय ले लें, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि जो सहाफ़ी नसरुल्ला चौधरी हैं उनके वकील का क्या कहना है और वो क्या करने का इरादा रखते हैं, और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो बरसर इकतदार हुकूमत है उस पर जो तनकीद की जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए हम चौधरी साहब से यह आगाज़ करते हैं और बाकी बातें हम बात को लेकर चलेंगे। तो चौधरी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जिनके बारे में आपको हम सुनवाना पहले चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद हम ये बात आपको कहते हैं कि अदालती फैसले के बारे में तो ज़ाहिर है कोई भी कुछ नहीं कह सकता, उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत पर जो दूसरे इल्ज़ाम हैं मीडिया की तरफ से कि मीडिया पर उसकी गिरफ्त ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है, आप इस इल्जाम के जवाब में और अपने हुकूमती मौकिफ के बारे में क्या कहेंगे? ये एक दफा मुझे याद है हम पहले भी आपसे ये बात कर चुके हैं, तहम फिर भी अपने सुनने वालों के लिए हम चाहेंगे कि आप इस बारे में अपनी हुकूमत के मौकिफ से वाज़ह तौर पर आगाह करें हमारे सुनने वालों को।
नहीं, सबसे पहले ये मैं एक बात कह दूं कि बड़ी बदकिस्मती है कि जो फैसले होते हैं उनकी तशहीर उस तरह नहीं होती, और जो हमारे ताल्लुकात इस मीडिया के साथ हैं, पहली बात तो ये नोट कर ले हैं आपके जितने भी सामीन हैं और आप खुद भी वॉइस ऑफ अमेरिका भी, कि हमें जितनी सपोर्ट मीडिया ने दी है किसी और सेगमेंट जो है ना सोसाइटी के उसने नहीं दी, हम एहसानमंद हैं, हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के। उस मुश्किल वक्त में जब हम जिदोजहद के लिए निकलते थे तो साथ ही हमारा साथ देते, हम कैसे आंखें बदल सकते हैं? पहली बात तो ये इस बस्तर को खुदा रा इसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मीडिया के साथ मुखासमत, लड़ाई, झगड़े, फर्डे, कसूरी में किसी तरह भी जानी चाहती है। दूसरी बात है अदालती फैसले हैं, इन फैसलों के ऊपर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अदालतें फैसला करती हैं, लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन बाद में अदालती फैसले डिस्कस भी होते हैं। जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला जो है उसको जुडिशियल किलिंग कहा गया, तो इस तरह के जितने भी फैसले होंगे लोग बात तो करेंगे ना। तो हम जो है अल्लाह के फजल करम से कभी भी मीडिया के साथ जो भी ज्यादती होगी उसके खिलाफ होंगे, हम ये चाहेंगे کہ اللہ کا فضل سے پاکستان بڑا ایک طاقتور ملک ہے, اسٹیبلش ہو رہا ہے, جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, عدلیہ بڑی مضبوط ہو رہی ہے. ایک اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی اپر عدالت سے اس کو ریلیف ملے گا. تو نصر اللہ چودھری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, یہ اگر کوئی دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے, وہ استجال میں بنی گئے کیے گئے فیصلے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اوپر ریویو کرے گی اور ان کو ریلیف ملے گا.
اچھا, اب
ہمارے پرویز شوکر صاحب بھی دوست ہیں میرے,
جی ابھی ان سے بات کر رہے ہیں. جی جوائے صاحب آپ رہیے گا ہمارے ساتھ,
لکھتے ہیں
جی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ان سے ہم بات کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد بھی بات کر سکیں. اب ہمارے ساتھ ہیں پی ایف یو جے کے ورکرز پریزیڈنٹ اور آئی ایف جے کے سابق مشیر پرویز شوکت صاحب ہیں, اور ابھی ہمارے ساتھ مہدی حسن صاحب بھی جوائن کریں گے. پرویز شوکت صاحب, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو دستور ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ اور دیگر صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایک سینئر صحافی کو اس طرح سزا سنانے کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم صحافی نصر اللہ چودھری کو ممنوع لٹریچر کے ذریعے جو نفرت پھیلانے اور دہشت گرد تنظیم کی اعانت پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اس پر بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہیں صحافتی تنظیمیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی. اس مخصوص کیس کے حوالے سے آپ کی تنظیم کیا اقدام اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے؟
دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میری بات ہوئی ہے کراچی میں اپنے تنظیم کے لوگوں سے بھی,
جی,
اور اس جو سزا ہوئی ہے اس کو کے خلاف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. آپ کو علم ہے کہ اس وقت عدلیہ سے بہت سے ایسے فیصلے بھی آ رہے ہیں, مثلاً ایک سابق آرمی چیف کے بارے میں فیصلہ آیا کہ اس کو گھسیٹ کے 3 دفعہ سزائے موت دی جائے اور 3 دن لٹکایا جائے, ایسے بھی فیصلے آ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال میں یہ بات تو درست نہیں ہے کہ پہلا فیصلہ ہے پاکستان میں, دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے بہت سے فیصلے آتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو صحافی رہنا چاہیے. میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ ایفیلیشن ایک ہمانگی کسی پولیٹیکل پارٹی کسی نظریات سے ہو سکتی ہے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہونا یہ صحافت کے نام پہ بدنما داغ ہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹول نہ بنے. جب آپ ٹول بنیں گے تو پھر آپ پہ چھاپے بھی پڑیں گے اور سب کچھ یہ سزائیں بھی ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا, اب چونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور ہم نے ہمارے ساتھیوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے, تو میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے لے اور وہ کہہ دے کہ آپ کے لوگوں نے تو ہمیں,
جی بالکل عدالت کی بچو بات ہوتی ہے
اس کے خلاف کوئی.
چلیے آپ کو ہم سناتے ہیں ان کے ڈیفنس وکیل جو محمد فاروق ہیں نصر اللہ صاحب کے, ان کے ڈیفنس وکیل محمد فاروق کا جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. جی اسور صاحب ذرا سنوائیے گا محمد فاروق کا بیان, وکیل جو ہیں.
یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے پراپر اپریسیشن ایویڈنس میں نہیں کیا ہے, اور میئر لٹریچر کی ریکوری پر کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے, اور جس آفینس کی ان کو سزا دی ہے وہ اس میں فال ہی نہیں کرتا ہے. سیکشن 11W اور 11F ہے, اس میں کہا ہے کہ کسی ایسے بندے کا جس سے وہ مواد ہو, جس نے پبلش کیا ہو, رائٹر ہو یا کسی پروسکرائب آرگنائزر کا وہ ممبر ہو, اور نہ ہی یہ کسی پروسکرائب آرگنائزیشن کے ممبر ہے. اکارڈنگ ٹو دی لا جو ہے, جو ان پہ سیکشن لگا گیا اس پہ یہ فردر جرم آئی نہیں ہوتی ہے.
اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ ہم پریس کلب کے جو عہدیدار ہیں راجہ کامران, ان کی بھی بات آپ کو سنواتے ہیں. جی راجہ کامران صاحب,
آرٹیکل 19 جو ہے اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے. صحافیوں نے اس سے پہلے بھی آزادی اظہار رائے کی جدوجہد کی ہے اور ہم آئندہ بھی اس کو قائم رکھیں گے. صحافیوں پہ مضحکہ خیز الزامات عائد کرنا اور اس پر سزائیں دینے کا عمل پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے.
تو یہ آپ کو دو ہم نے ساؤنڈ بائٹ سنوائی ہیں. مہدی حسن صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا. شمع آپ سے جی پہلے ہم شمع سے جی بات کر لیں, وہ ایک قانونی ماہر بھی ہیں, امور جانتی ہیں اس کے. شمع, الزامات کی نوعیت کا تعلق دہشت گردی سے اور اعانت سے جوڑا گیا ہے, کیا صحافت اور صحافیوں کو اس زمرے میں لا کر سزا دینا چاہیے یا اس کو الگ انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟
بے جت, یہ ایک بہت خطرناک فیصلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو میجر کون کرے گا کہ یہ مواد جو ہے وہ
نفرت انگیز
مخالف के जुमरे में आ रहा है लिटरेचर के। और अगर ये प्रेसिडेंट चल पड़ा तो फिर तो ये है कि मैं अभी बात सुन रही थी कि एक साहब की कि वो कह रहे थे कि सहाफी को सहाफी रहना चाहिए, सहाफी सहाफी होता है लेकिन वो लेफ्ट और राइट पर टिल्ट जरूर होते हैं और राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस चीज को राइट समझूं उसको वो उनके लिए राइट हो, हो सकता है उनका ओपिनियन दूसरा हो और इसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब जो ये हुआ है कि रियासत मुखालिफ, तो रियासत मुखालिफ देखिए आजकल जो ये कुछ सालों से पाकिस्तान में एक वेव चली है कि आप मामूली क्रिटिक को भी रियासत मुखालिफ कहा जाता है, या अभी बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन पर जिन्होंने कुछ राय दी माहिरीन ने तो कहा कि ये फौज की मुखालिफत में बात हो रही है। तो पहले तो वो पैरामीटर्स हमको ड्रा करने चाहिए ना कि रियासत के पैरामीटर्स क्या होते हैं, बात खिलाफ कहने के, किसी इदारे के खिलाफ बात करने के क्या होते हैं, किसी पार्टी का लिटरेचर के कितने पैरामीटर्स होते हैं कि वो उसको क्वालिफाई करता है कि ये उस पार्टी का सिंपथाइजर है या वर्कर है। तो ये चीज एक खतरनाक सेट हो रही है, इसको जरूर जाना चाहिए हाई कोर्ट में, जिस तरह से अभी मैंने सुना कि वो जा रहे हैं हाई कोर्ट में, और इसमें फेयर ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, नसरुल्ला जो है वो इतने फेमस सहाफी नहीं है इसलिए उनके लिए इतनी आवाज भी नहीं उठी जो कि उठनी चाहिए पाकिस्तान में, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेन स्ट्रीम पर पाकिस्तान से ये आवाज नहीं उठी, ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको रिपोर्ट किया और आपने इस पर सेगमेंट भी किया है। तो डर और खौफ वहां पर जो बैठ गया है वो खतरनाक है। अदालत के फैसले गलत भी होते हैं, दुरुस्त भी होते हैं, अगर गलत होते हैं तो आप उनको हमेशा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी को लेबल करना कि वो गद्दार है या वो रियासत मुखालिफ है, ये चीज जो है वो हमें डराती है। और ये जो वेव है ये सबके खिलाफ
बस आखिरी इसके
एक पर नहीं हो सकती।
बहुत 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 शुक्रिया शमा। एक जल्दी से हम दो जल्दी जल्दी कॉमेंट्स लेते हैं, एक तो परवेज शौकत साहब से। परवेज साहब आप ये बताइएगा कि कहाँ पर इस्लाहात दरकार है निजाम के अंदर, मीडिया एथिक्स और रूल की बात करेंगे या इंतजामिया की हिकमत अमली पर? बिल्कुल कोई कमेंट दीजिएगा, सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है।
देखिए बात है कि जब से 84 चैनल आए ना और क्रॉस मीडिया जो हमारे यहाँ आया उससे एथिक्स तो साइड पर रखे गए हैं। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का एक पूरा चैप्टर है एथिक्स का, साफी सुथरे बेमुहार नहीं है ना कानून से अब मुखातून जो कह रही थी कि इजहार ख्याल की, मैंने इजहार ख्याल की आज़ादी का ही फायदा उठा हुए अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। मैं समझता हूँ कि साथियों को कुछ नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट इस उसमें आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है और ये ट्रेनिंग का फुकदान है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो देखिये मैं आपको सच बात कहता हूँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो तनख्वाही नहीं देते 8-8 महीने से मालकान। इस पे कोई लीगल एक्सपर्ट और कोई पॉलिटिशियन कोई सियासतदान इस पे कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने इस पे बात की तो हमारी खबरें शाया होना बंद हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर नसरुल्ला ने कोई जुर्म किया है तो एक रेमेडी है, हाई कोर्ट में जा रहे हैं साथी और हाई कोर्ट मुझे यकीन है कि गलत फैसला हुआ तो हाई कोर्ट उसको रिलीफ देगी। अगर हाई कोर्ट से भी ना मिला फिर कोर्ट फॉरम है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे।
अच्छा
तो मैं समझता हूँ अगर सॉलिड प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ तो फिर अदालत जो आला अदालतें हैं इस पे गौर करेंगी।
अच्छा
एक अदालत ने फैसला दिया है, अभी दो फोरम
बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज शौकत साहब का। बिल्कुल क्विक कमेंट चौधरी इफ्तिखार साहब आपका, हुकूमत और मीडिया आमने सामने खड़े क्यों लगते हैं?
देखिए मैं तो इस बात को मानते ही नहीं हूँ, हुकूमत और मीडिया आमने सामने नहीं, और थोड़ी कोई टेंशन शुरू के दिनों में हुई थी तो वो अल्लाह के फजल करम से फजल फरशे कवान के आने के बाद बिल्कुल दूर हो गई है। मैं परवेज शौकत को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह भी चीजें हो जाती हैं कि आजादी अधिकार के जो है ना वो उसमें बाज़ुकात एक्सीड भी हो जाती हैं चीजें, लेकिन हमारी अदालतें अगर फैसला ऐसा करती हैं तो उसके बाद इंसाफ के जो बड़े फोरम हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नसरुल्ला चौधरी जो है जो हमारे कराची के जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो आपने आवाज उठाई वॉइस ऑफ अमेरिका को भी शुक्रिया, और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, हम साफियों के साथ टकराव में नहीं है, तो ادارہ استفسار کو دور کیجیے. صحافت جو ہے یہ بڑا ایک ذمہ دارانہ پیشہ ہے. پرویز شوکت نے یہ بھی اچھی بات کی. میں تو کہتا ہوں کہ اچھے انسٹیٹیوشن بنے جرنلزم کے, جہاں سے پڑھ لکھ کے ہمارے صحافی نکلیں. ابھی صحافت کا معیار ہمارا اس طرح کا نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ صحافیوں امریکہ جب گئے تو وہاں پہ اسٹیٹ کے جو ذمہ دار تھے جو ان کو بریف کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ہر وقت سچ کے ساتھ رہتا ہے. تو ہمارے صحافی نے سوال کیا تھا کہ سچ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا سچ وہ ہے جو امریکہ کے فائدے میں ہے. تو ہم بھی اسی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کے فائدے میں ہے. ہمارے صحافیوں کو بھی دیکھنا ہے, لکھنے والوں کو بھی, بولنے والوں کو بھی,
سب کو یہ رکھنے کی ضرورت ہے
کہ ابھی الیکٹرانک میڈیا میں غیر ذمہ دار قسم کے لوگ آ گئے ہیں, ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے.
تو نظام میں تھوڑی اصلاح.
شکر گزار ہوں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جاج صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب اور شمع آپ ہمارے ساتھی. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں, افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور عراق کے بارے میں بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور آئیے اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور بات ہم کریں گے کہ افغانستان کے لیے 2019 گزشتہ 18 سال سے جاری تنازع کے حل کی توقعات کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا, جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت شروع ہوئی تھی. لیکن فریقین میں بعض امور میں اختلافات کی وجہ سے تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ توقعات تو سال کے آخر میں بھی پوری نہیں ہو سکیں, لیکن ابھی بھی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اب قیام امن کی کوششیں جو جاری ہیں وہ آئندہ سال افغانستان میں امن اور استحکام میں مثبت پیش رفت کا باعث بن سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسین جاسا جو افغان تجزیہ کار اور مصنف ہیں, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ عارف انصار ہیں, اور جہانگیر خٹک ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. ڈاکٹر جاسا, افغانستان میں 2019 میں امن کوششوں کا جو آغاز ہوا, آپ کے خیال میں 2020 میں اس کے مثبت یا پازیٹو نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ العلی العظیم اگر کچھ ہوا تو یہ بہتر ہوگا سارے خطے کے لیے, افغان عوام کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بڑے بوڑھوں کے لیے, جو اس وطن میں جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے مرتکب کیے جو ہے وہ سالوں سال سے جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اس ملک میں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. بہر صورت یہ ایک ابھی تو سارے فریقوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم جو ہے پیس پروسیس کو وہ اگلے سال میں جو ہے وہ مور سیریس لیں گے, تو امید کی جا سکتی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا آغاز کس حد تک مثبت نتیجہ سامنے لا سکتا ہے اس بار, یا پھر پہلے ہی کی طرح کوئی چیز اس میں تعطل لا سکتی ہے؟
جی بہجت, یہ تو تسلسل چل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے, پھر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, بات معطل ہو جاتی ہے, پھر شروع ہوتی ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ ٹاکس کی فیز کی اپنی پیچیدگیاں ہیں. اس سے پہلے تو ہم انڈائریکٹ ٹاکس میں رہے زیادہ. اب یہ جو ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے افغانستان میں, لیکن سیز فائر کے اوپر جو ہے بات اڑی ہوئی ہے. ابھی کل پرسوں سے ایک کنفیوژن جاری ہے کہ کیا طالبان نے سیز فائر کو مانا ہے یا نہیں مانا, لیکن اگر انہوں نے مانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ونڈو ملے اور پیش رفت ہو. ارسپیکٹو جو ہے امریکہ جو ہے اس طرح کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی بھی مفاہمت نہ ہو سکی تو اس صورت میں بھی امریکہ میرا خیال ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پھر بھی شاید وڈرا کرے گے اس صورت میں کہ کمپلیٹ اگریمنٹ نہ بھی ہوا اگر تو.
اچھا جہانگیر خٹک صاحب, ہم انتخابی نتائج کے حوالے سے سامنے آنے والی جو تنازع آرائی ہے اس سے قیام امن کی کوششیں کس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں؟
شکریہ بہجت عارف صاحب کو اور یاسر صاحب کو, السلام علیکم اور سننے والوں کو بھی. میرا خیال یہ ہے کہ جو جتنی افغان پولیٹیکل سین پہ پولرائزیشن ہے اس کا ظاہر ہے ڈائریکٹ اثر تو ہوگا بات چیت پر, کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر یعنی اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے جس پر عارف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر یاسر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا, لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغان گورنمنٹ, اپوزیشن اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر پیس کے حوالے سے, کیا وہ سارے ایک پیج پر ہیں؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی اچھا خاصا کنفیوژن ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہی افغان گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم منسٹری فار پیس بنا رہے ہیں, اس پر کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے تو ہائی پیس کاؤنسل بنائی تھی, اس کا کیا بنا؟ پھر اس سے پہلے ان کی طرف سے اعلان آیا کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بنا لی ہے جو طالبان سے بات کرے گا, وہ ڈیلیگیشن کا ابھی تک وہ نام مکمل طور پر سامنے نہیں آئے, اور اپوزیشن مسلسل اس پر ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ وہ نام سامنے لائیں تاکہ آگے بات چلے. یہ بہت زیادہ پیچیدہ مرحلہ آنے والا ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے افغانستان کی حالیہ تاریخ کا ایک سب سے اچھا موقع بھی ہے. یعنی سال 2020 افغانستان کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ہے کہ جہاں پر افغانوں کے پاس یہ چوائس ہے, افغان لیڈرشپ کے پاس, کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں, کیا وہ واقعی ایک دائمی امن کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں, اور کیا اس کے لیے وہ اپنے سیاسی اختلافات جو ان کے گروہی اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور کیا ان کے پاس کوئی قابل عمل پیس پلان یا روڈ میپ موجود ہے کہ جس کے تحت وہ ایک ایسی چیز سامنے لائیں کہ جس میں جو افغان اپوزیشن, گورنمنٹ, طالبان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر آ کر کسی ایسی صورت میں کوئی ایسی ڈسپنسیشن سامنے لا سکے جو کہ افغانستان میں کوئی سٹیبلٹی لائے. تو بڑے سوال ہیں, لیکن ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, تاریخی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ افغانستان میں افغانستان کے حوالے سے جتنے سٹیک ہولڈر جو وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہوں, یعنی امن کے حوالے سے سارے چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو. اور امریکہ تو بالکل جس طرح عارف انصار صاحب نے ذکر کیا کہ امریکہ ودرا کرنا چاہتا ہے, اور اس وقت تو انٹرنل ریویو پینٹاگن میں جاری ہے, اور وہ صرف افغانستان عراق کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ تو افریقہ سے بھی اپنی فورسز کو نکال رہے ہیں, نکالنے کا پروگرام کر رہے ہیں, لیٹن امریکہ سے بھی فورس ریڈکشن کر رہے ہیں یا ری ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا انٹرنل ریویو امریکہ کے اندر بھی جاری ہے, اور ان تمام کے جو اثرات ہوں گے وہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر جو مستقبل ہے اس کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. لیکن میرے خیال میں بہت بڑی ریسپانسبلٹی اس وقت افغانستان
لیڈرشپ پہ ہے. اچھا ڈاکٹر جاسا, امریکہ کا رول آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں 2020 میں افغانستان کے اندر, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو علاقائی سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں چین شامل ہے, سب سے پہلے پاکستان شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایران اور روس کی بھی بات ہوتی ہے, ان سب کا کتنا ہاتھ رہے گا, کتنا کردار رہے گا اس ساری صورتحال کے اندر؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بہجت کہ امریکہ کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ رہے گا, لیکن بہر صورت امریکہ کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کی وزارت خارجہ اور ان کے ملٹری ونگ کے بہت سے ذمہ دار افراد کا ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہیں کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں, ورنہ جیسے کہ آپ کے معزز مہمان نے بھی فرمایا کہ آپ پہنچیں ورنہ جو ہے ہم جو ہے ہماری جو ہے وہ برداشت کی حد بہت زیادہ نہیں ہے, اگر آپ نہیں بھی پہنچیں گے تو ہمیں بہر صورت افغانستان سے نکلنا ہے. تو اس کے علاوہ اب جو ہے آئیں گے اس کی طرف جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کے علاوہ وہ جو پرانے بہت ہی پرانا ایک فارمولا تھا جس کو کہتے تھے کہ 6+2 اگر آپ کو یاد ہو
جی,
تو وہ جو 6 جو ہمارے جو امپورٹنٹ جو نیبرس ہیں سارے امپورٹنٹ ہیں, افغانستان کو جو ہے یقین دلانا ہوگا سارے نیبرس کو کہ ہم جو ہے وہ اچھے نیبر ہوں گے آپ کے ساتھ ان دا لانگ رن, اور آپ بھی جو ہے ہماری مدد کریں ایک اچھے اور باثبات سسٹم کے قیام کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اگر افغانستان جو ہے وہ پروگزی وار کا میدان بنا رہے گا تو اس میں جو ہے وہ کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ 6+2 کو فائدہ ہوگا نہ ہی افغان عوام کو فائدہ ہوگا, سارے امپورٹنٹ ہیں, سب کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے افغانستان کو جو ہے وہ ایک صلح اور ثبات کے طرف لے جانا ہوگا ایک اچھے فارمولے کے تھرو.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جا صاحب ہمارے ساتھ تھے. عارف انصار صاحب سے سلسلے میں آخری میرا سوال ہے. عارف آپ نے سنا ڈاکٹر یاسا کی بات کو بھی, آپ نے سنا جہانگیر خٹک صاحب کی بات کو بھی. آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکہ کے رول کو, کیا امریکہ پہلی بار کی طرح انتخابی نتائج کا فیصلہ کرانے میں بھی مدد دے گا, کیا امریکہ وہاں پر موجود جو خطے کی علاقائی قوتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گا, اور پاکستان کے رول کو کتنی اہمیت دی جائے گی؟
جی بہجت, امریکہ تو یہ کوششیں کر ہی رہا ہے اور اس کو مزید آگے بڑھا بھی رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے ایک شفٹ جو ہوگی وہ یہی ہے کہ ریسپانسبلٹی آخر کار افغان لیڈرشپ پہ ہی ہے, جو جہانگیر خٹک صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ ظاہری بات ہے فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے, اور انہوں نے ماضی سے آگے ابھر کے نکلنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ نیبرز کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن پاکستان کی جو اکنامک ویژن ہے, انٹر کنیکٹیویٹی کی جو ریجن کی جو ویژن ہے, اس پہ تو ورلڈ بینک اور سارے منصوبے ہیں, افغانستان بھی اس میں شامل ہے, تو وہ اگر ادھر پیس نہیں ہوتا تو بہت متاثر ہوتا ہے. تو افغان لیڈرشپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیلنس کر رہا ہے تعلقات کو, کوئی انڈیا پاکستان کے خلاف یا پاکستان انڈیا کو کس طرح سے وہ استعمال کر رہا ہے, وہ ایک الگ پالیٹکس ہے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان لیڈرشپ نے بھی اپنی اس اپرچونٹی کو کیا کہتے ہیں جو اویل کرنا ہے, اور اس کا موقع ابھی ہے. امریکہ تو اپنی کوشش کرے گا, اور جو ذکر ہوا کہ امریکہ اس وقت وڈرا سا کر رہا ہے ہر جگہ, تو پیشنس لیول کم ہے, وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جائے گا, اپنے انٹرسٹ ظاہری بات ہے وہ سیکیور کرے گا, اگر القاعدہ آئی ایس ایس سے ریلیٹڈ جو مہمات ہیں ان کو جاری رکھے گا, جو بھی وہ کہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو چیزیں, لیکن اس سے زیادہ پیشنس لیول لو ہے. اور میرا خیال ہے افغانستان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ماضی میں ہی نہ پھنسا رہے, انہیں گلوں میں نہ پھنسا رہے, لیکن کیونکہ دنیا اب اس سے آگے نکلنا چاہ رہی ہے, معاملات اور پیچیدہ ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو خطرہ یہی ہے کہ اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو افغانستان کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے, کیونکہ وہ تو پھر پوری مفاہمت تو ہوئی نہیں ہوگی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں عراق کے دارالحکومت بغداد کی, جہاں مشتعل ہجوم نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے امریکی پرچم کو بھی نظر آتش کر دیا. خٹک صاحب, امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کے روز ایران نواز جنگجو تنظیم قطائب حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا, جس میں تنظیم کے اہم کمانڈروں سمیت کم از کم 25 جنگجو ہلاک اور 51 زخمی ہو گئے تھے. عراقی حکومت نے پیر کے روز امریکہ کی اس کارروائی پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں ملکی خود مختار کے خلاف ہیں. تو خٹک صاحب, جو عراق پہلے ہی سے سیاسی سطح پر مظاہروں اور عوامی اشتعال سے دوچار ہے, امریکہ کی طرف سے جو اس کا حلیف رہا ہے, اس نوعیت کی کاروائی کس حد تک دور از اثرات کی حامل ہوگی اور خطے پر اس کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میرے خیال ہے یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کئی لحاظ سے. دیکھیے, عراق کی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایک پالیسی کا اجرا کیا تھا جس کے تحت عراق میں بہت ساری ملیشیاز جو کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جنگ کے دوران بنی تھیں, ان کو انہوں نے ایک تنظیم کے تحت لانے کی کوشش کی, جس کو کہتے ہیں پاپولر موبلائزیشن فورسز, اور وہ جو ہے وہ عراقی آرمی کا وہ حصہ بنانا چاہتے ہیں. تو ٹیکٹیکلی وہ عراقی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے ٹیکنیکلی, جو ریئلٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے تھوڑی مختلف ہے. عراق کے حوالے سے جو پھر امریکہ کی جانب سے جو ریئیکشن آیا تھا بیسیکلی کہ امریکی کانٹریکٹر کی ہلاکت کے بعد, اور جس کے اوپر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ایرانین بیک جو ایلیمنٹس تھے ان کی طرف سے یہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد یہ ریئیکشن آیا تھا. لیکن اوور آل آپ دیکھیے کہ اس وقت عراق میں پہلے بھی کافی ایک انسٹیبلٹی تھی پولیٹیکل, اب ایسا محسوس ہوتا ہے اس حملے کے بعد کہ عراق شاید, میرا خدا کرے کہ میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پروکسی وارز کا ایک نیا میدان بننے والا ہے, اگر بننا چکا ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے, کیونکہ امریکہ شروع دن سے ایران پر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ امریکہ مذہب کی, ایران مذہب کی بنیاد پر عراق میں اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امریکہ ایران نواز ملیشیاز کا وجود تو اس وقت بھی تھا جب امریکی فوج وہاں پر موجود تھی, مقتدر صدر وغیرہ جو تھے یہ اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن تمام کوششوں کے باوجود امریکہ جو ایران نواز قوتیں ہیں عراق میں ان کو مکمل طور پر ڈیفیٹ کرنے میں ناکام رہا, بلکہ الٹا یہ ہوا
कि वो अफराद वो मिलिशियाज जो कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के तहत आती हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस इराकी पार्लियामेंट में आज भी मौजूद है, यानी वो मिलिट्री जो मिलिट्री मिलिटराइज फोर्सेज थी वो अब पोलिटिकल फोर्सेज भी बन चुकी हैं, इसीलिए वहां पर आपको एक बहुत बड़ी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। वहां पर आपको जो अमरीका के जो मफादात हैं वो बहुत बड़े खतरे में नजर आ रहे हैं, और ये कि आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाकी रीजनल प्लेयर्स खुसूसन सऊदी अरेबिया, मेरा ख्याल है वो पहले भी बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो ज्यादा बढ़े, और इसका जो बड़ा फायदा है जाहिर है ईरान को बहुत ज्यादा हो रहा है, रशिया को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस खत्ते में जूं जूं अमरीका ने अपने फुटप्रिंट्स को कम करना शुरू किया तो वहां पर जो स्पेस बन रही थी उनको या तो इस किस्म की मिलिशियाज ने
मिलिशियाज
किया, इराक में हुकूमत कमजोर है तो ये मिलिशियाज ज्यादा ताकतवर हो गई, और सीरिया में जो सीरियन गवर्नमेंट है बशर अल असद की और जो रशियन फोर्सेज है और टर्की, इन लोगों को वो स्पेस मिल गई कि जहां पर वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो जो पूरी रीजनल एनवायरनमेंट है
वो चेंज
हो बिल्कुल
तब्दील कर दिया है। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं आरिफ अंसार से। आरिफ, ये बताइएगा, वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि फिजाई कार्रवाई कामयाब रही और उनके बकौल सदर ट्रंप ने मुतबादिल ऑप्शन पर भी बात की है, जिससे ये अखज किया गया है कि हमें अपने दिफा के लिए इजाफी इकदाम करने की जरूरत है और मलेशिया ग्रुप ईरान के खिलाफ मजीद जारहाना तरीके से पेश आएंगे। खटक साहब ने बहुत तफसीली इसका जायजा लिया है और बात भी की है, आप समझते हैं कि इससे अब अमरीका और ईरान के दरमियान कोई बराह रास्त नाज़ा राय भी शुरू हो सकती है, या फिर वही जिसके का खदशे का इजहार किया है कि प्रॉक्सी वार्स की सूरत में ही सूरत हाल सामने चलती रहेगी?
जी, ये बिल्कुल सही फरमाया जहांगीर साहब ने कि बड़ी टेंडर सी सिचुएशन है, टेंडर बॉक्स जिसे कहते हैं। माजी में भी ये मामलात रहे जब अमेरिका की फौजें ज्यादा तादाद में थीं विद्रॉल से पहले इराक में, और जो अमेरिकी फौजी सरबराह थे उनके दरमियान और जो मलेशिया के दरमियान और किसी हद तक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहती थी कि वो रेड लाइंस नहीं क्रॉस करते थे एक दूसरे पे डायरेक्ट, उस तरीके से वो जो कम्युनिकेशन जारी रहती थी कि अवॉइड की जाए, लेकिन अब लगता है कि ये डिफरेंट तरीके से डील किया गया है। ठीक है कि किसने एस्केलेट किया वो तो एक अलग मामला है, पहले पहल किसने की, लेकिन माजी में भी ये होता था कि जो अमेरिका की फैसिलिटीज हैं इराक पे उन पे रॉकेट्स वगैरह गिरते थे आगे पीछे करीबी, अब फिर उस तरह से हुआ है, एस्केलेशन हुई है, और ये ब्रॉडर उसका से कलेक्टेड है जियोपॉलिटिक्स से कि जो ईरान के खिलाफ दायरा तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, तो उसके नतीजे में और जो इराक में भी रिसेंटली सिचुएशन है तो ईरान जाहिरी बात है अपना इन्फ्लुएंस तो वहां रखना चाहता है और है भी, तो अब इससे खतरा बढ़ गया है काफी। जो आपका सवाल था कि अगर अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है कि अगर वो डायरेक्टली करेगा
जी।
तो जाहिरी बात है कि फिर उसका शायद रिएक्शन भी आएगा, और अगर ये होता है मतलब जाहिरी बात है पहले लेवल पे तो ये कि उम्मीद की जाती है कि रिएक्शन नहीं आएगा और ईरान अपनी और इराक में वो पॉलिसीज चेंज रखेंगे, और दूसरा ये कि नहीं वो रिएक्ट करते हैं तो फिर जाहिरी बात है कि खतरनाक सिचुएशन डेवलप होगी।
अच्छा खटक साहब, आखिरी मेरा सवाल है, एक डेढ़ मिनट हमारे पास बाकी है, क्या मौजूदा सूरत हाल में डायलॉग की अब कोई सूरत देखते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान? ईरान का मौकिफ अपनी जगह पर वो कायम है कि वाशिंगटन से उस वक्त तक वो बातचीत नहीं करेंगे जब तक जौहरी समझौते का जो मुआहदा है उसमें अमरीका वापस नहीं आता, क्या इम्कान हैं कुछ देखते हैं ईरान अमरीका के दरमियान 2020 में कोई मुजाकराती हो जाए?
देखिए, अगर इस किस्म के थिएटर्स जो डेवलप हो रहे हैं जिस तरह इराक में भी ये थिएटर डेवलप हो रहा है, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया गया तो खतरा तो जाहिर है मौजूद है, क्योंकि ईरान की जानिब से आज भी उन्होंने एक मुल्क का कोई ऑयल टैंकर पर्शियन गल्फ में पकड़ा है, पता नहीं कौन से मुल्क का है, तो इसका एहतमाल है कि वो प्रेशर वहां से भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेगा जो वो शुरू से करता आ रहा है। अगर मिलिटरली दोनों मुल्क इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि इस खत्ते में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। वाहिद रास्ता तो जाहिर है बातचीत ही के जरिए है, लेकिन जो मौजूदा सियासी फजा है, यानी अमेरिका में जो इंतखाबात का साल है, ये 2020 इंतखाबात का साल है जो शुरू होने वाला है, तो इस दौरान में क्या कोई भी अमरीकी लीडर इस पोजीशन में होगा कि वो ईरान को कोई मेजर कंसेशंस दे? इसका भी एक जो अंदरूनी सियासत है अमेरिका की उससे भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा 2020, और साथ साथ ये कि جو عراق میں اسٹیبلٹی جو ہے بہت زیادہ میٹر کرے گی امریکہ اور ایران کے ریلیشن کے درمیان.
بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تھے جہانگیر خٹک اور عارف انصار, جن کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ میزبان بہجت جلانی اور پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پی جے ایلیٹ کو اجازت دیجیے. آپ سب سننے والوں کو ہم آنے والے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. بہت سے ملکوں میں نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے, تو آپ سب کو نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
نریندر مودی حکومت جس طرح یہ کے بعد دیگر اقدامات کر رہی ہے, اس کے پیش نظر یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا وہ بھارت کو ایک ہندو اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے. یہ اندیشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے کہ سیکولرزم کو جو آئین کا بنیادی اصول ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی درمیان نئے شریعت قانون کے خلاف ملگیر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. پیش ہے نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار کا آزادی کا نعرہ ہے جو آج پورے ملک میں گونج رہا ہے. وہ جہاں بھی تقریر کرنے جاتے ہیں ان سے اس نعرے کی فرمائش کی جاتی ہے. اس میں سیکولرزم کے تحفظ اور ہر قسم کی تفریق سے آزادی کا بھی نعرہ شامل ہے. نریندر مودی کے پہلے دور حکومت میں جہاں ملک کی ترقی پر زور تھا, وہیں دوسرے دور میں مبینہ طور پر ہندوتوادی تنظیم آر ایس ایس کے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے پر زور ہے. اسی لیے مودی حکومت پر سیکولر بھارت کو ہندو اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. دانشور طبقہ, سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت آئین میں تبدیلی کر کے اس کے بنیادی اصول یعنی سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے. اسی درمیان حکومت نے شہریت ترمیمی قانون پارلیمنٹ سے منظور کرایا ہے, جس کے مطابق پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلم پناہ گزینوں کو شہریت دی جائے گی, لیکن مسلمانوں کو اس سے الگ رکھا گیا ہے. اس قانون کے خلاف اس وقت پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی آئین مذہب کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی تفریق کی اجازت نہیں دیتا. احتجاجی مظاہروں کی قیادت نوجوانوں, بالخصوص کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ہے. اس پوری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم نے بعض مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں سے بات کی. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈی کے ایک اسکالر محمد الملا کہتے ہیں,
پورے ہندوستان میں ایک موومنٹ اٹھا ہے, وہ اس بات کی گواہ ہے کہ نوجوان طبقہ اب کسی بھی طرح کی کمیونل اور بھید بھاؤ اور خاص کر کے جو لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی جن چیزوں کا ہوا دی جاتی ہے وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں. وہ ایک سیکولر معاشرہ کی تشکیل چاہتے ہیں, وہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں جو ہمارے مجاہدوں نے آزادی میں دیکھا تھا, جس کے قیام کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی.
ان کے خیال میں بھارت ہمیشہ سیکولر رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا, لیکن ماس کمیونیکیشن کے ایک اسٹوڈنٹ چندن کے خیال میں بھارت حقیقی معنوں میں سیکولر کبھی نہیں رہا.
بھارت میرے خیال سے کبھی سیکولر راشٹر نہیں رہا تھا. بھارت میں حالانکہ اس چیز کا ایک کہہ سکتے ہیں گھوم ضرور تھا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ونگ کی طرف جو ماس کا انفلوئنس ہے, کہیں نہ کہیں ڈیپ روٹیڈ فاسزم ہمیشہ سے تھا یہاں کے جو میجورٹی طبقہ ہے اس کے اندر میں. آج اس سرکار نے بس اس چیز کو ہوا دے دی ہے, اور سرکاری نیتیوں میں ایٹ لیسٹ صاف طور پہ کمیونزم نہیں دکھتا تھا, لیکن اب وہ سرکاری نیتیوں میں کھل کر کے سامنے آ رہا ہے.
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دائیں بازو کی کوشش ہے کہ سیکولرزم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے, اسی لیے سی اے اے لایا گیا ہے اور ملک گیر این آر سی کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک پولیس افسر کی جانب سے بعض مسلمانوں کو پاکستان چلے جانے کے بیان کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کی ذہن سازی کی ہے, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اب پولیس افسران بھی ایسی زبان بولنے لگے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ منظر امام کہتے ہیں کہ یہاں کے عوام نے اپنی مرضی سے سیکولرزم کا انتخاب کیا تھا.
فیوچر اس کا کیا ہوگا,
یہ دیکھیے یہ حالات ہیں اور اس طرح کے حالات ملک میں ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے حالات کئی بار آئے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات سے لوگ نبوت آزما نہیں ہو سکیں گے, یہ وقت بھی چلے گا. ہاں یہ بہت ایک مشکل وقت ہے.
منظر امام چندن کی ذہن سازی کی بات کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کے بہت بڑے طبقے میں آر ایس ایس کے نظریات پہنچا دیے گئے ہیں جو جلد نکلنے والے نہیں ہیں. مذکورہ اسٹوڈینٹس کے خیال میں جن نوجوانوں نے الیکشن میں بی جے پی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی اب اس سے اس کے اقدامات کی وجہ سے برگشتہ ہو رہے ہیں. شہریت قانون مخالف مظاہروں کو وہ اس کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. تاہم منظر امام اور چندن دونوں اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ احتجاج رنگ لائے گا اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا.
مجھے جہاں تک امید ہے کہ ان کو یہ قانون واپس لینا پڑے گا, آج نہیں تو کل, ہو سکتا ہے لمبا چلے.
سرکار پیچھے ہٹ رہی ہے اور جو عوام ہے وہ آگے آ رہی ہے اور پوری امید ہے کہ اس لڑائی کو جیتا جائے گا.
سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.